बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے چلے، اور دن کی قسم جب وہ روشنی بخشے، اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانک لے، اور آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا ہے، اور زمین کی قسم اور جس نے اسے بچھایا ہے، اور نفس کی قسم جس نے اسے درست کیا ہے، پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں با سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب کریم منصوری، جو سورہ والشمس کی آیت نمبر 1-10 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز، اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ویب سائٹ پر موجود ہماری آرکائیو میں آپ ماضی میں نشر کیے گئے ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام بھی سماعت فرما سکتے ہیں. ہماری اس ویب سائٹ پر سار ٹی وی کے لائیو پروگرام, ٹاک شوز, ڈرامہ سیریلز, دستاویزی فلمیں اور بہت سارے دوسرے پروگرام بھی موجود ہیں. آپ جب چاہیں ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کریں اور سار ٹی وی اور ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام سماعت فرمائیں. ایڈریس ہماری سائٹ کا کچھ یوں ہے, urdu.sahar.tv.ir. اور اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے. عالمی خبروں کے بعد ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشر کریں گے. نعت رسول مقبول کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام قرآن بہار قرآن, اور آخر میں نشر کی جائے گی دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف. سامعین, آج 21 رمضان المبارک تھا. آج کا سوگوار دن امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کا دن تھا. ہم اس سوگوار دن کی مناسبت سے اپنے تمام سامعین کی خدمت میں تسلیت و تعزیت عرض کرتے ہیں. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سماعت فرمائیے. عالمی خبریں. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ کو چاہیے کہ وہ ویانہ مذاکرات میں توسیع پسندی کی پالیسی کو ترک کرتے ہوئے حقیقت پسندی سے کام لے. پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان نے پارٹی کے کارکنوں کو اسلام آباد کی جانب مارچ کی تیاری کرنے کی ہدایت کر دی ہے. حکومت ہندوستان نے وزیراعظم نریندر مودی کے دورہ جموں کشمیر کے موقع پر سیکیورٹی انتظامات سخت کر دیے ہیں, اور یمن کی نیشنل سالویشن حکومت نے کہا کہ جنگ بندی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے عمانی وفد سنا پہنچ گیا ہے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہ یان نے یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل کے ساتھ ٹیلی فونی گفتگو میں پابندیوں کے خاتمے کے لیے ویانہ میں ہونے والے مذاکرات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران ایک اچھا اور پائیدار معاہدہ چاہتا ہے, اس لیے وائٹ ہاؤس کو چاہیے کہ وہ اپنی توسیع پسندی اور بالادستی کی پالیسی کو ترک کرتے ہوئے حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرے. انہوں نے کہا کہ چین, روس اور 3 یورپی ممالک ایک اچھے معاہدے کے لیے تیار ہیں. تاہم اب امریکہ کی جو بائیڈن حکومت کو چاہیے کہ وہ ٹرمپ حکومت کی پالیسی سے ہٹ کر قدم اٹھائے, جس سے پتہ چلے کہ واشنگٹن کی جانب سے اپنی غلط پالیسیوں کی اصلاح کی جا رہی ہے. ایران کے وزیر خارجہ نے اس ٹیلی فونی گفتگو میں افغانستان میں دہشت گردانہ بم دھماکوں اور پناہ گزینوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کی طرف اشارہ کیا, اور افغانستان میں امن و استحکام کے قیام کی بھرپور سنجیدہ اقدامات اور پناہ گزینوں کے مسائل پر توجہ, نیز افغان عوام کے لیے انسان دوستانہ امداد اور اس ملک میں منشیات کے خلاف مہم کی ضرورت پر زور دیا. حسین امیر عبداللہ یان نے اسی طرح بحران یوکرین کے سیاسی حل پر توجہ کی ضرورت پر بھی تاکید کی. انہوں نے یمن میں عارضی جنگ بندی کا بھی خیر مقدم کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ یمن میں مسلسل جنگ بندی اور اس ملک کے محاصرے کے خاتمے, نیز غیر ملکی طاقتوں کی مداخلت کے بغیر یمنی گروہوں کے درمیان افہام و تفہیم کا مشاہدہ کیا جائے گا. اس ٹیلی فونی گفتگو میں یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کے سربراہ نے بھی ویانہ مذاکرات میں ایران کے مثبت کردار کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم پر یہ واضح ہو گیا کہ ایران سمجھوتا چاہتا ہے اور ہم کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں. انہوں نے یوکرین میں جنگ بندی کے لیے ایران کی حمایت اور افغان پناہگزینوں کی مدد کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یورپی یونین مختلف شعبوں میں ایران کے ساتھ تعاون اور صلاح مشورے کا عمل فروغ دے سکتی ہے۔ اسلامی بیداری کی عالمی اسمبلی اور ایران کی وزارت خارجہ نے اپنے الگ بیانات میں افغانستان میں دہشت گردانہ دھماکوں اور حملوں کی سخت مذمت کرتے ہوئے اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے عالمی سطح پر اقدام کا مطالبہ کیا۔ اسلامی بیداری کی عالمی اسمبلی نے افغانستان میں ہونے والے حالیہ دہشت گردانہ واقعات کی مذمت میں اپنے بیان میں کہا ہے کہ ایک بار پھر وحشی انتہا پسندوں کی آستینوں سے تکفیری دہشت گردوں کے مجرمانہ اور ناپاک ہاتھ باہر نکلے ہیں اور افغانستان کے روزہ دار مسلمانوں کو خاک و خون میں غلطاں کر دیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ انسانی، اخلاقی اور مذہبی اقدار سے دور یہ دہشت گردانہ اقدامات امریکہ کی حمایت یافتہ دہشت گردوں اور مجرموں کے ہاتھوں علاقے میں بحران پیدا کرنے کے لیے انجام پا رہے ہیں، اگرچہ یہ دہشت گرد اس سے پہلے شام و عراق میں رسوا ہو چکے ہیں۔ اسلامی بیداری کی عالمی اسمبلی کے بیان میں کہا گیا کہ مزار شریف میں ہونے والا حالیہ دہشت گردانہ اقدام اس سازش اور منصوبے کے پزل کی تکمیل ہے جو مسلم امہ میں اختلاف و تفرقہ پیدا کرنے کے لیے انجام دیے جا رہے ہیں، اور یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ اس طرح کے جرائم کی کوئی حد اور سرحد نہیں ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ بلا شبہ اس طرح کے اقدامات کا مقصد کشیدگی پیدا کرنا، نسلی اور مذہبی جنگ چھیڑنا، مسلمانوں کا قتل عام کرنا اور نتیجے میں اسلام کی شبی خراب کرنا اور اسلاموفوبیا پھیلانا ہے۔ پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ افغانستان کی سرحد سے پاکستان کے اندر مسلح افراد کی فائرنگ میں 3 پاکستانی فوجی مارے گئے ہیں۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ مسلح افراد نے یہ فائرنگ شمالی وزیرستان کے ضلع دیواگر میں پاکستانی فوجیوں پر کی۔ اس فائرنگ میں 3 پاکستانی فوجی مارے گئے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ پاکستانی فوج نے بھی بھرپور جوابی کاروائی کی۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے بیان میں کہا گیا کہ مسلح دہشت گردوں کی فائرنگ کے اس واقعے میں مرنے والے 3 پاکستانی فوجیوں کی عمر 24، 30 اور 38 سال تھی۔ پاکستانی فوج نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اسلام آباد افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کیے جانے کی شدید مذمت کرتا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ پاکستان توقع کرتا ہے کہ افغانستان کی موجودہ انتظامیہ مستقبل میں ایسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں دے گی۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان نے پارٹی کے کارکنوں کو اسلام آباد کی جانب مارچ کی تیاری کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیراعظم عمران خان نے مبینہ دھمکی آمیز خط کو صحیح ٹھہراتے ہوئے سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس معاملے کی کھلی عدالت میں سماعت کرے۔ عمران خان نے اپنے خلاف سازش کے مسئلے کو ایک بار پھر دہراتے ہوئے PTI کے کارکنوں سے کہا کہ وہ حقیقی آزادی کے لیے اسلام آباد کی جانب مارچ کی تیاری شروع کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ مارچ کی تاریخ کا اعلان جلد کر دیا جائے گا۔ عمران خان نے کہا کہ قومی سلامتی کمیٹی نے تسلیم کیا ہے کہ مراسلہ حقیقت ہے جس میں تکبر کے ساتھ دھمکی دی گئی تھی۔ عمران خان نے مراسلے کے بارے میں یہ بیان ایک ایسے وقت دیا ہے جب پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی نے اپنے تازہ اجلاس میں واضح کر دیا کہ خط سے سازش کی کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ عمران خان نے کہا کہ لندن میں بیٹھ کر ایک شخص نے ایک دیگر ملک کے ساتھ سازش کی جس میں شہباز شریف اور آصف زرداری شامل تھے۔ عمران خان نے چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کا بھی مطالبہ کر دیا اور کہا کہ چیف الیکشن کمشنر غیر جانبدار نہیں ہے۔ وزارت عظمیٰ سے معزول ہونے کے بعد عمران خان کی یہ پہلی پریس کانفرنس تھی۔ افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت کے سربراہ نے پاکستان میں شہباز شریف کی حکومت میں دونوں پڑوسی ملکوں کے درمیان تعلقات بہتر ہونے کی امید ظاہر کی ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت کے سربراہ ملا محمد حسن اخوند نے پاکستان کے نئے وزیراعظم شہباز شریف کے نام اپنے ایک پیغام میں اس انتخاب کو ایک اچھا اور گران قدر قدم قرار دیا اور امید ظاہر کی کہ اب دونوں ملکوں کے اختلافات ختم اور تعلقات میں فروغ آئے گا۔ افغانستان اور پاکستان کی سرحدوں پر حالیہ بدامنی نے دونوں ملکوں کے درمیان نیا سفارتی تنازع کھڑا کر دیا ہے۔ افغانستان کے بعض سرحدی علاقوں پر پاکستانی فضائیہ کی بمباری اور ساتھ ہی افغانستان کے اندر پاکستانی فوج کے اڈوں پر حملوں میں اضافے پر طالبان کے شدید رد عمل کے بعد اسلام آباد میں افغانستان کے ناظم الامور اور کابل میں پاکستان کے سفیر کو دونوں ملکوں کی وزارت خارجہ میں طلب کیا گیا ہے۔ طالبان نے افغانستان کے سابقہ حکام کی مانند اعلان کیا ہے کہ انہیں ڈیفرنٹ لائن منظور نہیں اور پاکستان کی سرحدی چیک پوسٹیں ہٹائی جانی چاہیے۔ حکومت ہندوستان نے وزیراعظم نریندر مودی کے دورہ جموں کشمیر کے موقع پر سیکیورٹی انتظامات سخت کیے ہیں۔ ہندوستانی وزیراعظم اتوار کو جموں کشمیر کے دورے پر جا رہے ہیں۔ سری نگر سے ہمارے نمائندے نے خبر دیا ہے کہ فوج نے نریندر مودی کے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کے دورے کی مناسبت سے سیکیورٹی انتظامات نہایت سخت کر دیے ہیں اور فوجی گشت بڑھا دی ہے۔ سخت سیکیورٹی انتظامات کے دوران ہندوستانی سیکیورٹی اہلکاروں اور مسلح افراد کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی ہیں، جس کے نتیجے میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ حکومت ہندوستان نے 5 اگست 2019 کو ہندوستان کے زیر کنٹرول کشمیر کو حاصل خصوصی اختیارات ختم کر دیا، جس کے باعث کشمیریوں کے حالات زندگی سخت ہو گئے اور ہندوؤں کے لیے اس علاقے میں ہجرت کرنا اور کشمیریوں کی زمینیں خریدنا آسان ہو گیا ہے۔ کشمیریوں کے خصوصی اختیارات منسوخ ہونے کے بعد سے اس علاقے کے لوگوں کو مہینوں طویل قرنطینہ، فوجی حکومت اور انٹرنیٹ اور ٹیلی فون جیسی سہولیات سے محرومی کا سامنا رہا ہے۔ عراقی دارالحکومت بغداد میں اسلامی جمہوریہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان پانچویں دور کے مذاکرات انجام پائے ہیں۔ ایران اور سعودی عرب کے درمیان پانچویں دور کے مذاکرات دونوں ملکوں کے تعلقات کے اچھے مستقبل کے عکاس ہیں۔ تہران اور ریاض کے درمیان مذاکرات شروع کرانے میں عراق اور عمان نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ پانچ دور کے مذاکرات میں ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کی بحالی کی راہ میں حائل اصلی رکاوٹوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کے حکام اور سعودی عرب کے ادارہ انٹیلیجنس کے سربراہ نے با اختیار نمائندوں کی حیثیت سے مذاکرات میں حصہ لیا۔ مذاکرات کے مثبت ماحول نے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی بحالی کی امید پیدا کر دی ہے۔ عراق کی مشترکہ آپریشن کمان نے تکفیری دہشت گردوں کے خلاف آہنی آپریشن کا دوسرا مرحلہ شروع کر دیا ہے۔ وا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق عراق کی مشترکہ آپریشن کمان نے ہفتے کے روز مغربی عراق میں تکفیری دہشت گردوں کے خلاف آہنی آپریشن کا دوسرا مرحلہ شروع کرنے کی اطلاع دی ہے۔ اس آپریشن میں عراقی مسلح افواج کے مختلف یونٹ سے حصہ لے رہے ہیں، جن میں عوامی رضاکار فورس، الاشد الشعبی اور ٹاسک فورس کے جوان بھی شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اس آپریشن کا مقصد عراق کے مختلف علاقوں سے تکفیری دہشت گردوں کا صفایا کرنا ہے۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت نے کہا کہ جنگ بندی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے عمانی وفد سنا پہنچا ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق عمانی وفد یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے مذاکرات کاروں کے ہمراہ سنا پہنچا ہے۔ یہ دورہ جنگ بندی کی صورتحال کا جائزہ لینے اور سلسلے میں عمانی کردار سے متعلق یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے سربراہ مہدی المشاد سے گفتگو کے لیے انجام پا رہا ہے۔ اس سے قبل بھی عمان کے ایک وفد نے سنا کا دورہ اور تحریک انصار اللہ کے سربراہ عبد الملک حوثی سے ملاقات کی تھی۔ یمن کے امور میں اقوام متحدہ کے نمائندے نے 2 اپریل کو یمن میں 2 ماہ کی جنگ بندی کا اعلان کیا ہے، جبکہ اس جنگ بندی کے دوران سعودی اتحاد اپنے وعدوں میں جملہ سنا ایئرپورٹ کا محاصرہ ختم کرنے سے گریز کرتا چلا رہا ہے اور اس نے یمن کے کئی تیر بردار بحری جہازوں کو بھی روک رکھا ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ مسجد الاقصی میں اسرائیل کی دہشت گردی کا سلسلہ بدستور جاری ہے، جس میں مزید 57 فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں۔ بیت المقدس کی غاصب سین حکومت کے فوجیوں نے مسجد الاقصی کے سین میں فلسطینی روزہ داروں پر حملہ کیا، جس کے دوران مزید 57 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ غاصب سین فوجیوں نے شمالی الخلیل کے علاقے بیت عمر میں فلسطینی نوجوانوں پر بھی حملہ کیا اور آنسو گیس کے شیل داغے، جس کے نتیجے میں متعدد فلسطینی زخمی ہو گئے۔ دریا سنا مقبوضہ فلسطین کے ام فہم علاقے میں مسجد الاقصی میں فلسطینی نمازیوں پر سیونی جارحیت کی مذمت میں وسیع پیمانے پر مظاہرہ کیا گیا۔ اس درمیان جہاد اسلامی فلسطین نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ غرب اردن کے مختلف علاقوں اور مسجد الاقصی کے سین اور اطراف کے علاقوں میں مظلوم فلسطینیوں پر غاصب سیونی فوجیوں اور سیونی انتہا پسندوں کے حملے جارحیت سے اس غاصب حکومت کی ذلت اور رسوائی کے علاوہ اور کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا۔ اس درمیان فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے ترجمان نے کہا ہے کہ بیت المقدس اور مسجد الاقصی میں فلسطینیوں کا اجتماع اس حقیقت کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ اپنے ملک کی سرزمین اور تمام مقبوضہ علاقوں کی آزادی کی راہ استقامت کو سمجھتے ہیں کہ جس کا انہوں نے انتخاب کیا ہے۔ تحریک حماس کے ترجمان نے کہا کہ بیت المقدس اور مسجد الاقصی کے سینوں میں فلسطینیوں کا ڈٹے رہنا ان کی استقامت کا مظہر اور آزادی کے حق میں ان کے نعرے اور پرچم لہرانا راہ استقامت پر ان کے یقین کا آئینہ دار ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ استقامت و مزاحمت کے ذریعے ہی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ حماس کے ترجمان نے مزید کہا کہ استقامت و فلسطینیوں کا یقین مقبوضہ علاقوں کی آزادی کے بارے میں استقامتی تحریکوں کی ذمہ داریوں کو بڑھاتا ہے، اور جب تک فلسطینی امنگیں پوری نہیں ہو جاتی اس وقت تک ہم اپنی جدوجہد سے دستبردار نہیں ہوں گے، اور یہی ہمارا عہد و پیمان بھی ہے۔ ادھر مسجد الاقصیٰ کی حفاظت اور دفاع کے تعلق سے فلسطینیوں کے کمر بستہ ہو جانے کے اعلان کے بعد غاصب سنی حکومت نے بیت المقدس کے علاوہ دیگر علاقوں تک لڑائی کا دائرہ پھیل جانے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سیونی ٹی وی نے ہفتے کے روز رپورٹ دیا ہے کہ سیونی حکومت کے سیکیورٹی امور کے وزیر عامر بالیو نے اپنی پولیس کو ہدایات دی ہیں کہ جہاں تک ممکن ہو وہ مسجد الاقصیٰ کے صحن میں داخل ہونے سے گریز کرے، اور مسجد الاقصیٰ کے صحن میں داخل ہونے کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے کا اختیار علاقے کے پولیس سربراہ کو ہوگا۔ بیت المقدس اور مسجد الاقصیٰ کے صحن گزشتہ 15 اپریل سے فلسطینی اور سیونی فوجیوں میں سال کی شدید ترین جھڑپوں کا میدان بنے ہوئے ہیں، جبکہ ان جھڑپوں میں سینکڑوں کی تعداد فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں، اور سیونی فوجیوں نے 400 سے زائد فلسطینیوں کو گرفتار بھی کیا ہوا ہے۔ ماہ مبارک رمضان شروع ہوتے ہی سیونی حکومت نے فلسطینیوں پر ظلم و جبر سے دباؤ بڑھانا شروع کر دیا، اور اس میں شدت بھی آ گئی ہے، جس کی بنا پر فلسطینیوں کی دفاعی اور استقامتی کاروائیاں تیز ہو گئی ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت رسول مقبول کے بعد پروگرام رمضان بہار قرآن نشر ہوگا، اور آخر میں ہم دعائے امام زمانہ نشر کریں گے۔
جو لے کے شفاعت کا یقین نکلے تھے گھر سے، جو لے کے شفاعت کا گھر سے، تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے، تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے۔ سب فکر جہاں چھوڑ کے نکلو ذرا گھر سے، تقدیر بناؤ گے تیبہ سفر سے، تقدیر بناؤ گے تیبہ کے سفر سے۔ ہے مائل کرم ہو کے وہ گزریں گے ادھر سے مائل بکرم ہو کے وہ گزریں گے ادھر سے
سمین، ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے سلسلے وار خصوصی پروگرام رمضان بہار قرآن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سمعین، ہمارے اس خصوصی پروگرام میں ماہ رمضان المبارک کی راتوں میں قرآنی مفاہیم اور قرآن مجید کے مختلف سوروں کی آسان اور مختصر تفسیر پیش کی جا رہی ہے۔ سمعین، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے ایام کی مناسبت سے ہم حضرت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنائی تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔
عادل عدیل روح عدالت تلہی کنا، عادل عدیل روح عدالت تلہی کنا،
عادل عدیل روح عدالت تلہی کنا، عادل عدیل روح عدالت تلہی کنا،
شیر خدا شجاعت شجاعت تلہی کنا، سرمایہ حیات رسالت تلہی کنا، عبد خدا ہے پھر بھی عبادت تلہی کنا، اسلام کی حیات کا قابل دباب ہے،
اسلام کی حیات کا قابل دباب ہے،
ایک حرف میں چھپی ہوئی پوری کتاب ہے،
عادل عدیل روح عدالت تلہی کنا، عادل عدیل روح عدالت تلہی کنا،
انصاف تو علی کے لہو میں سم ہو جان، انصاف نے علی کو بنایا سب ہو چکن، نکلی علی کی تیک سے انصاف کی کرن، انصاف کیا ہے گویا علی ہی کا ہے بدن، انصاف ہی تو ان کی شہادت کا تاثب،
انصاف ہی تو ان کی شہادت کا تاثب،
ان سے پلی سے سکے اہلائے تیرا،
عادل عدیل روح عدالت علی کا نام، عادل عدیل روح عدالت علی کا نام۔
سمین، آج 21 رمضان المبارک ہے اور 22 رمضان المبارک کی شب ہے۔ آج کا دن امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کا دن تھا۔ جی ہاں سامعین، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اپنی شہادت سے قبل اپنے فرزند امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو وصیت ارشاد فرمائی، جس میں آپ نے فرمایا، میں تم دونوں کو خدا سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں، اور دنیا کی طرف مائل نہ ہونا خواہ وہ تمہاری طرف مائل ہو، اور دنیا کی جو چیز تم سے روک لی جائے اس پر افسوس نہ کرنا، اور جو بھی کہنا حق کے لیے کہنا، اور جو کچھ کرنا ثواب کے لیے کرنا، اور ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار رہنا۔ میں تم دونوں کو، اپنی دوسری اولادوں کو، اپنے کنبے کے افراد کو، اور جن لوگوں تک میرا یہ نوشتہ پہنچے ان سب کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور اپنے امور کو منظم رکھنا اور باہمی تعلقات کو سلجھائے رکھنا، کیونکہ میں نے تمہارے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ آپس کی کشیدگیوں کو مٹانا عام نماز روزے سے افضل ہے۔ دیکھو، یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان پر فاقی کی نوبت نہ آئے اور تمہارے ہوتے ہوئے وہ برباد نہ ہوں۔ دیکھو، اپنے ہمسایوں کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا، کیونکہ ان کے بارے میں تمہارے نبی نے برابر ہدایت کی ہے۔ آپ ان کے بارے میں اس قدر تاکید فرماتے تھے کہ ہمیں یہ گمان ہونے لگتا تھا کہ آپ انہیں بھی ورثہ دلائیں گے۔ اور قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل کرنے میں تم پر سبقت لے جائیں۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، کیونکہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے، اور اپنے رب کے گھر کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا، جتنے جیتے جی اسے خالی نہ چھوڑنا۔ سامعین، یہ تھے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے وصیت نامے کے اقتباسات کہ جو آپ کی خدمت میں آج کے دن کی مناسبت سے پیش کیے۔ سامعین، پروگرام کے اس حصے میں سورہ مبارک بلد کی مختصر اور آسان تفسیر پیش کر رہے ہیں پاکستان کے ممتاز عالم دین مولانا سید محمد حسن آبدی۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین۔ آج سورہ بلد کے سلسلے میں بارہویں گفتگو ہے۔ سورہ بلد کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے تین قسمیں کھا کر کے انسان کو عطا کردہ نعمات کا تذکرہ شروع کیا تھا کہ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، کہ انسانوں یاد کرو، کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں، زبان، دو ہونٹ اور راہ ہدایت نہیں دکھلائی؟ لہذا یاد رکھو کہ آخرت کی گھڑی اتنی سخت ہے کہ جس میں ہر ایک کے لیے مشکل پیش آ سکتی ہے، لہذا اس کے لیے ارشاد فرمایا فلقتحم العقبہ، کہ عقبہ جس کی مختلف تعبیرات بیان کی گئیں، ان میں سے ایک سخت کٹھن راہ اور آزمائش ہے کہ جس سے ہر ایک نہیں گزر سکے گا، اور اس سختی، آزمائش اور مشکل میں گرفتار ہو جائے گا۔ لہذا اس سلسلے میں آیات کے حوالے سے سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 میں ارشاد ہوا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بے شک ہم نے کثیر تعداد جن و انس کے لیے جہنم کو آمادہ کر دیا ہے۔ کیوں؟ نعوذ باللہ، کہ اللہ ظالم ہے کہ ابھی آخرت نہیں آئی، ابھی سے جہنم کو جو ہے آمادہ کر لیا؟ نہیں، وہ انہی کے عقائد جو غلط ہوں گے اور جو غلط اعمال ہوں گے، انہی کے سبب، گویا انہوں نے اپنے ہی غلط عقائد اور غلط اعمال سے اپنے لیے جہنم کو آباد کیا ہوگا، جس کے بارے میں ارشاد ہو کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، کیونکہ ان کے پاس قلب ہیں لیکن ان قلب سے غور و فکر نہیں کرتے، عقائد دینی اور مذہبی کو صحیح سمجھتے نہیں، درد کرتے نہیں، اعتقاد رکھتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن اس سے حقائق کو نہیں دیکھتے، عبرت نہیں لیتے، صرف اپنی پسندیدہ چیزوں کو دیکھتے ہیں، لیکن وہ چیزیں جن سے عبرت اور نصیحت لینی چاہیے وہ نہیں دیکھتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان ہیں لیکن اس سے وہ سنتے نہیں، یعنی اپنے مطلب کی باتیں سنتے ہیں، اپنے کام کی باتیں سنتے ہیں، لیکن نصیحت اور عبرت کی باتیں یا سنتے نہیں، یا سنتے ہیں تو سمجھتے نہیں، یا اگر سمجھ بھی جاتے ہیں تو پھر عمل نہیں کرتے۔ لہذا انہیں اس طرح سے تعبیر کیا، اولئک کالانعام، ایسے لوگ چپاؤں کی مانند ہیں، حیوانات کی مانند ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گمراہ تر ہیں، بدتر ہیں، اس لیے کہ بہرحال ان کے پاس عقل نہیں ہے، لہذا وہ ہماری طرح مکلف بھی نہیں ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مکلف قرار دیا تو اس کی تشخیص کے لیے ہمیں عقل سلیم بھی عطا کی، لہذا ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ اولئک هم الغافلون، یہی وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں، دنیا میں رہ رہے ہیں، اپنے فائدے کے کام کرتے ہیں، کہنے کو مسلمان بھی ہیں، کہنے کو مومن بھی ہیں، لیکن مقتضیات اسلام اور ایمان پر عمل نہیں کرتے، اور جو اسلام و ایمان نہیں رکھتے ان سے بھی عبرت نہیں لیتے۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 43 اور 44 میں ارشاد ہوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، تمام کے تمام لوگوں کے لیے جہنم ٹھکانہ ہے. یہ اور بات ہے کہ جو خوف خدا رکھتے ہوئے تقوی اختیار کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے اور اپنے آپ کو بہشت کا حقدار قرار دے. لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، جہنم کے سات دروازے ہیں. لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَخْصُومٌ، اور جہنم کے ان سات دروازوں کے لیے ہر حصے کے لیے ایک معین شدہ حصہ ہے، یعنی جس کا عمل جس کا عقیدہ جیسا ہوگا بتلان کے لحاظ سے اس کو جہنم میں ویسے ہی ٹھکانہ ملے. یہ بات نہیں ہے کہ جہنم میں جو جانے والے ہیں سب ایک ہی طرح کے عذاب میں ہوں گے، نہیں، کیونکہ بہرحال دنیا میں برے کام کرنے والے بھی مختلف طریقوں کے ہیں. کوئی اپنے لحاظ سے چھوٹے کام کا مرتکب ہوتا ہے، کوئی اختیار رکھتے ہوئے برے کام کا مرتکب ہوتا ہے. تو یہ تو اصلاً اللہ کی عدالت ہی کے خلاف ہوگا کہ سب کو ایک ہی ساتھ ایک ہی طبقے میں جو ہے وہ جگہ دے دے. نہیں، جس کا جیسا عذاب کا حق ہوگا اس کو ویسے ہی ملے گا، کم والے کو کم، زیادہ والے کو زیادہ. اسی طریقے سے بھیجتی ہیں لوگوں کے لیے. یہ نہیں ہے کہ جو بھی بھیجتے میں جائیں گے سب ایک طرح کے رہیں گے، نا، یہ بھی اصلاً عدالت خدا کے خلاف ہے کہ سب کو ایک ہی مقام پہ دے دے. نہیں، ہر ایک کے اپنے نیک عقیدے اور نیک عمل کے نتیجے میں اس کو ویسے ہی مقام ملے گا، ویسے ہی منزلت ملے گی. کتنے ہی ایسے ہیں جو دنیا میں سن سن کے حور العین کی تمنائیں آرزوئیں کرتے رہے لیکن ایسا عمل نہیں کیا کہ جس کے نتیجے میں ان کو حور العین ملے، اور پتہ چلا بحث میں پہنچ بھی گئے لیکن ان کے عمل کے لحاظ سے ان کا حق نہیں تھا، تو وہ دیکھتے رہیں گے افسوس کریں گے. یہ کیا، ہم نے تو دنیا میں پڑھا بھی تھا سنا بھی تھا کہ بحث میں جائیں گے تو حور ملے گی. کہا جائے گا کہ ہاں تم نے ویسا عمل بھی تو کیا ہوتا مثلا. لہذا جو بھی بہشت میں اعلیٰ سے اعلیٰ ترین مقام ہو یا جہنم میں پست سے پست ترین مقام ہو، وہ ان کے اعمال کی جزا ہوگی. پھر سورہ زمر کی آیت نمبر 71 میں ارشاد ہو، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمُرًا، کفار کو جہنم کی طرف گروہ در گروہ بھیجا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دنیا میں نہیں ہے کہ خود کفر آمیز عقیدہ رکھتے تھے بلکہ اس کی طرف لوگوں کو بھی دعوت دیتے تھے، کیونکہ دوسروں کے بھی کافر ہونے کا سبب بنے تھے، دین سے دور ہونے، عقیدے کے باطل ہونے کا سبب بنے تھے، لہٰذا یہ بھی ان کے ساتھ شریک ہوں، لہٰذا سب کو ایک ساتھ بھیجا جائے گا. اذا جاؤھا، اور جب یہ سب کے سب گروہ در گروہ جہنم کے دروازے پہ پہنچ جائیں گے، فتحت ابوابھا، تو جہنم کے دروازے ان کے لیے کھول دی جائیں گے. جاؤ بسم اللہ. وقال لهم خزنتها، تو جہنم کے جو نگہبان ہوں گے وہ ان جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ خدا نے تو تمہارے لیے بہشت بھی بنائی تھی، کیوں ادھر نہیں گئے تم؟ خدا نے تمہارے لیے بہشت میں بھی زمین علاج کر دی تھی، کیوں تم نے اس کو آباد نہیں کیا؟ کیوں تم نے اپنی خواہشات نفسانی اور جنسی پر عمل کرتے ہوئے جہنمی کو آباد کیا؟ الم یاتیکم رسول منکم، کیا تمہارے درمیان رسول نہیں آئے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، جو تمہارے پروردگار کی آیات کی جنہوں نے تمہارے سامنے تلاوت کی ہو، بتایا ہو تمہیں، حقائق کا ذکر کیا ہو. وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور آج کے دن سے نہیں ڈرایا تھا کیا انبیاء نے؟ تمہیں نہیں ڈرایا تھا کیا؟ آیات قرآنی تم نے نہیں پڑھی تھی کیا؟ آج کے قیامت کے دن سے تمہیں نہیں ڈرایا گیا تھا؟ قالوا بلا، نہیں، یہاں کیوں نہیں؟ جنہوں نے انبیاء کے دور میں زندگی گزاری وہ کہیں گے ہاں بے شک ہمارے سامنے انبیاء آئے تھے، انہوں نے کتاب آسمانی کی تلاوت کی تھی. جو نہیں، قرآن تو قیامت تک ہے، وہ کہیں گے ہاں واقعی ہم روزانہ آیات قرآنی سنتے تھے، روایات اہل بیت بھی سنتے تھے، قیامت کے بارے میں بھی سنتے تھے ہم. ولیکن حقت کلمت العذاب علی الکافرین، لیکن افسوس ان کے غلط عقائد اور غلط عمل کے نتیجے میں ان کفار پر عذاب جو ہے وہ معین ہو چکا ہوگا. قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، ان سے کہا جائے کہ سید جب تم دنیا میں رہتے ہوئے تم نے کوئی اچھا عقیدہ اچھا عمل نہیں کیا تو اب جہنم میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں رہو. وبئس مثوى المتکبرین، جہنم تکبر کرنے والوں کے لیے کتنا برا اور بدترین ٹھکانہ ہے. روایات کے حوالے سے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں، انما خلد اہل النار فی النار، یہ جو بہشت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بہشت میں جانے والے ہمیشہ کے لیے رہیں گے اور جہنم میں جانے والے جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اس کی علت اور سبب کو اس روایت میں چھٹے امام بیان فرما دیں. فرما رہے ہیں انما خلد اہل النار فی النار، کہ اہل جہنم کو جو جہنم میں ہمیشہ کے لیے رکھا جائے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ لِأَنَّ نِيَّاتِهِمْ كَانَتْ فِي الدُّنْيَا لَوْ خُلِّدُوا فِيهَا أَنْ يَعْصُوا اللَّهَ أَبَدًا، کیونکہ دنیا میں رہتے ہوئے ان کی ہمیشہ یہی آرزو رہی کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے اسی طرح سے عیش و عشرت کریں گے، یعنی جس غلط عقیدے کو انہوں نے اختیار کیا ہوا تھا اس سے باز آنے والے نہیں تھے، وہ اسی غلط عقیدے پہ اتنے حد دھرم ہو چکے تھے کہ اس سے ہٹنے کو، دور ہونے کو تیار نہیں تھے، جو معصیتیں کرتے تھے اس کو معصیت ہی نہیں سمجھتے تھے، اس کو تو اچھی چیز عبادت سمجھتے تھے، لہذا کیونکہ دنیا میں اس غلط عقیدے اور غلط عمل پر ہمیشہ باقی رہنے کا ان کا ارادہ تھا کہ جب تک رہیں گے اسی طرح سے عیش و عشرت کریں گے، اسی طریقے سے مزے اڑائیں گے، تو اسی لیے ان کو جہنم میں بھی اسی نیت اور عمل کے تحت جہنم میں ابدیت ملے گی ان کو۔ وَإِنَّمَا خُلِّدَ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ، اور اسی طریقے سے بہشتیوں کو بہشت میں جو ابدیت عطا ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ لِأَنَّ نِيَّاتِهِمْ، کیونکہ اہل بہشت کی دنیا میں بھی نیت یہ تھی کہ کانت فی الدنیا لو بقوا فیہا، کہ جب تک دنیا میں رہیں گے، کیونکہ وہ حقائق کو درست کر چکے تھے، اپنے عقائد کو درست کر چکے تھے، لہذا اپنے عمل میں اتنے ثابت قدم ہو چکے تھے دنیا ہی میں کہ نہ لوگوں کی باتوں میں آتے تھے نہ شیطان کے بہکاوے میں آتے تھے، لہذا انہوں نے دنیا ہی میں یہ ارادہ کیا ہوا تھا کہ جب تک اللہ نے زندگی عطا کی اسی صحیح عقیدے کو باقی رکھیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے، کہ لو بقوا بقوا فیہا، کہ جب تک وہ دنیا میں باقی رہیں گے، ان یطیعوا اللہ ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی اطاعت کریں گے، وبالنیاتی خلد ہؤلاء وہؤلاء، اسی سبب ان کی نیتوں کے سبب اہل بہشت کو بہشت میں ابدیت ملے گی، کیونکہ دنیا میں ان کی نیت ابدیت کے لحاظ سے تھی کہ جب تک رہیں گے اللہ کی اطاعت اور بندگی کریں گے، اس لحاظ سے بہشت میں ان کو ابدیت ملے گی، اور جہنمیوں کو جہنم میں ابدیت اسی لیے ملے گی کہ وہ معصیتوں میں دنیا میں ڈٹے ہوئے تھے۔ ثم تلا قوله تعالی، پھر حضرت نے اس آیت کی تلاوت کی، قل، اے پیغمبر کہہ دو، کل یعمل علی شاکلتہ قال علی نیتہ، کہ ہر ایک اپنے شاکلے کے مطابق یعنی اپنی نیت کے مطابق عمل کرنے والا ہے، اور اردو کے محاورے کے لحاظ سے انما الاعمال بالنیات، نیت کے مطابق انسان عمل کرتے ہیں، لہذا اسی کے تحت اس کو وہاں جزا اور سزا بھی ملے گی۔ اس روایت کا حوالہ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 85۔ اس کے بعد دوسری روایت، یہ بھی چھٹے امام سے، عابر ارشاد فرماتے ہیں، لو ان رجلا احب للہ، اگر کوئی شخص کسی کو اللہ کی خاطر دوست رکھے، کہ اللہ نے کہا ہے کہ اس طرح کے افراد کو دوست رکھے، لَأَثَابَهُ اللَّهُ عَلَى حُبِّهِ اِيَّاهُ، تو اللہ تبارک و تعالی اسے، کیونکہ اس نے اللہ کی خاطر دوست رکھا ہے اسے، لہذا اللہ اس کو اسی لحاظ سے ثواب عطا کرے گا، وَإِن كَانَ الْمَحْبُوبُ فِي عِلْمِ اللَّهِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، چاہے جسے دوست رکھتا ہے نا اللہ کے علم کے تحت، وہ اہل جہنم میں سے کیوں نہ ہو، کیونکہ نتیجہ تو آخر میں پتا چلے گا، وہ تو اللہ کو پتا ہے، لہذا اگرچہ اللہ کے علم میں وہ محبوب جس کو یہ دوست رکھ رہا ہے وہ اہل جہنم ہی میں سے کیوں نہ ہو، لیکن کیونکہ یہ محبوب محبت کرنے والا اس بندے سے اللہ کی خاطر کر رہا ہے، لہذا اللہ اس کو جزا دے گا، لیکن یہ کیونکہ معصیت کر رہا ہے اس کو جزا نہیں ملے گی، اس کو سزا ملے گی، چاہے اس کو آخر میں جہنم ہی ملے، لیکن کیونکہ یہ اللہ کی خاطر دوست رکھ رہا ہے اللہ اس کو جزا دے گا۔ اور اسی طریقے سے وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَبْغَضَ رَجُلًا لِلَّهِ، اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص سے اللہ کی خاطر ناراض ہے، ناراحت ہے، نفرت کرتا ہے اس کی خاص بری عادات کے سبب، صحیح ہے کہ بھئی یہ جو ہے مثلا جو ہے وہ بد زبان ہے، اس لیے مجھے اس کے یہ پسند نہیں ہے، اس کے ساتھ نہیں رہنا ہے، اس کی بات کو نہیں ماننا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ نے بھی منع کیا ہے، معصومین نے بھی منع کیا ہے کہ غلط
صحبت سے بچو. لہذا یہ کیونکہ اطاعت خدا اور اطاعت معصوم میں اس سے بچ رہا ہے, دور ہو رہا ہے, تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دے گا اس کی ناراحتی اور بغض کے سبب. وَإِن كَانَ الْمُبْغَضُ فِي عِلْمِ اللَّهِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ, چاہے یہ شخص جس سے یہ ناراحت ہے اس کی بری عادتوں کے سبب, اب ضروری تو نہیں ہے کہ وہی بری عادتیں اس میں پائی جا رہی ہیں, ممکن ہے کوئی ایسی اچھی عادتیں اس کے مقابل میں پائی جا رہی ہوں جس کے نتیجے میں وہ بہشت میں پہنچ سکے. تو اگرچہ اللہ کے علم میں وہ اہل بہشت میں سے کیوں نہ ہو, لیکن یہ گویا اہل بہشت کے شخص سے نفرت کر رہا ہے, لیکن اس کے نفرت کی اس کے پاس دلیل ہے کہ کس اس کی بری عادت کی وجہ سے وہ کر رہا ہے, لیکن کیونکہ اس کو نہیں پتا کہ اس میں دوسری ایسی اچھی عادت بھی ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ بہشت میں پہنچ سکے, لہذا یہ تو صرف اس میں برائی دیکھ رہا ہے نا, اس برائی کے تحت یہ حکم خدا اور حکم رسول کی اطاعت کر رہا ہے. اس کو اگرچہ اس سے نہ بولنے, اس سے دور رہنے کے نتیجے میں بھی ثواب ملے گا. روایت کا حوالہ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 127. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ روایت جو آپ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو وصیت کرتے ہوئے یوں مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں, یا علی, دقت کیجئے گا, بڑی عبرت آمیز روایت ہے, اگرچہ ساری روایات عبرت آمیز ہے لیکن یہ خصوصاً کیونکہ اہل علم سے تعلق رکھتی ہے. فرماتے ہیں کہ یا علی, ان فی جہنم رحن من حدید, اے علی, جہنم میں ایک چکی ہوگی لوہے کی, تدحن بها رؤوس القراء والعلماء المجرمین, جہنم میں جو لوہے کی چکی ہوگی اس میں پیسا جائے گا قاریان قرآن اور ان علماء کے سروں کو جو مجرم ہیں, یعنی جو حکم الہی کے خلاف عمل کرنے, ان کو اس جہنم کی لوہے کی چکی میں پیسا جائے گا. وقال صلی اللہ علیہ وآلہ, اور پھر حضرت نے فرمایا, رب تال للقرآن والقرآن یلعن, کتنی ہی زیادہ قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پڑھنے کو تو قرآن پڑھ رہے ہیں, اس میں دقت نہیں کر رہے, اس میں سمجھ نہیں رہے, اس پر عمل نہیں کر رہے, لہذا جو قرآن پڑھ کر بھی سمجھ کر بھی عمل نہیں کرتا, تو ظاہری دنیا میں تو اسے عالم ہی کہیں گے نا, ظاہری دنیا میں تو اسے قاری قرآن ہی کہیں گے نا, لیکن کیونکہ عمل نہیں کرتا, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایسے افراد کو جہنم میں, یعنی فقط جہنم میں ہی جائیں گے نہیں بلکہ جہنم میں جانے کے بعد اس طرح کا سخت ترین عذاب. اس کے بعد آیت نمبر 14, لیکن کیونکہ اس کی تفسیر لمبی ہے لہذا آج یہاں پر اختتام کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
سامعین, اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے. اجازت دیجئے, خدا حافظ و ناصر.
پلک لرزا بر اندام کون زخمی ہوا سجدے میں زمین کانپ اٹھی, کس کا یہ خون بہا صبح اندھیرے میں ڈھلی, کیوں اجل لائی گئے پیغام کہ انصاف پہ یہ ضرب لگائی کس نے, مظہر عدل کی تصویر مٹائی کس نے, سر پہ اب ظلم کی گئے شام علی, یتیموں کا سہارا نہ رہا، کون زینب کو بتائے تیرا بابا نہ رہا، کیسے پائے گی وہ آرام، گلشن زہرا میں خزاں آئی ہے، رنج و آلام کی ہر سمت گھٹا چھائی ہے، تھم گئی گرد سے ایام، شب ہجرت جو رہا رخت پیمبر بن کر، پاتا ہے بدر احد پاتا ہے خیبر بن کر، اٹھ گیا محسن اسلام،
سامعین پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے، دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی، دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے، یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے، وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے، دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے، لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے، دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.